الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورة البقرة کے یہ دو رکوع رکوع نمبر 33 اور 34 توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. رکوع نمبر 33 میں آپ نے دیکھا آیت الکرسی جو توحید باری تعالیٰ میں توحید کی صفات پر جامع ترین آیت مبارکہ تھی, اس کا مطالعہ آیا. اب تاریخ بنی توحید کے حوالے سے قرآن حکیم کا حکمت قرآنی کے دو مظہر, دو واقعات ہیں جو کہ آ رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ. واقعے ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے آئیں گے, لیکن اس میں در حقیقت توحید باری تعالیٰ کا جو ہے بڑا زبردست اظہار ہوگا. یہ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کو دعوت و توحید کے نتیجے میں نمرود کے سامنے پیش کیا گیا, اور نمرود جو وقت کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا, ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور پھر اس پہ ڈٹے رہے, اس کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے غور کیا, آپ نے دیکھا اس شخص کے معاملے کو جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ عطا فرمائی تھی. اب یہ نمرود تھا اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا, ان کے سامنے ابراہیم پیش کیے گئے علیہ السلام, اور اس نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب, میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں, لہٰذا میری عبادت کرو. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹ کر اس کے سامنے توحید کی دعوت دی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے, میرا پروردگار, میرا پالنہار وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. گویا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, گویا میسج دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم مجھے یہاں اریسٹ کر کے لاؤ اور دھمکی دے رہے ہو قتل کرنے کی, اور اس بنیاد پر میں تمہاری عبادت کروں, میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. رب میرا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے, یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. قال انا احیی و امیت. تو اس نے بڑے تکبر سے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں مارتا ہوں, دیکھو میرے پاس اختیار ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو قیدیوں کو بلایا گیا, ان دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی. ایک کو جو ہے اس نے آزادی دے دی کہ میں نے تمہیں آزاد کیا, اور ایک کی گردن وہی اڑا دی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ دیکھو کس کے پاس اختیار ہے, میرے ہاتھ میں موت اور زندگی کا اختیار ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میسج تھا کہ اب بھی اگر نہیں مانے, میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ واقعتا اللہ پاک نے اضافی حکمت ان کو عطا فرمائی تھی, لہٰذا اسی بنیاد پر ترکی بترکی جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور کیسا جواب دیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. تو انہوں نے وہاں وضاحت نہیں کی کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں تھا زندگی اور موت کا, فوری طور پر دوسری دلیل دی, اور ایسی دلیل دی کہ اس کو جو ہے مبعوث کر دیا. ان اسلام نے فرمایا کہ میرا رب, میرا اللہ وہ ہے, یأتی بالشمس من المشرق, جو مشرق سے سورج شروع کرتا ہے, سورج کو لے کر آتا ہے, فاتی بھی ہاں من المغرب, اگر تم خدا ہو, تم رب ہو میرے, تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبوہت الذی کفر, تو وہ مبہوت ہو گیا, حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. ظاہری بات ہے یہ اختیار اس کے پاس نہیں, یہ اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. رائے حق واضح کر دی پھر بھی ایمان نہیں لایا, تو پھر زبردستی ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام نہیں ہے. اللہ پاک تو رائے حق واضح فرما دیتا ہے. اب دوسرا واقعہ تاریخ بنی اسرائیل میں, بنو اسرائیل کا بڑا طویل واقعہ ہے, وقت ہمارے پاس محدود ہے, بارہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے جن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, یہاں پر نام نہیں ہے لیکن تفاسیر میں ان کا نام لکھا گیا ہے. یہ عزیر علیہ السلام یہودیوں کے جو ہے ایک بہت محسن تھے, اس اعتبار سے کہ جب ان پر عذاب آیا اور اس سے ساری چیزیں چھین لی گئیں, تورات بھی ضائع کر دی گئی, تو عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے موزانہ طور پر 100 سال تک سلائے رکھا, اور پھر 100 سال بعد دوبارہ اٹھایا. لہٰذا وہ تورات کے حافظ تھے, تو انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر تورات لکھوائی, اور ان بنی اسرائیلیوں میں دوبارہ سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ان کو وہ مورال جو تھا جو گر گیا تھا اس کو دوبارہ ہائی کیا. ان کے اندر ایمان و تقوی کی ایک بڑی زبردست تحریک برپا کر دی حضرت علیہ السلام نے. اور پھر انہی کی سرکردگی میں یہودیوں کو جو ہے وہ دوبارہ اقتدار ملا. لہٰذا ان کو یہ اپنا محسن مانتے تھے اور محبت میں یہاں تک پہنچے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہر ان کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ, اور وہی بات کہ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کہ کیسے اللہ پاک زندگی دیتا ہے کیسے موت دیتا ہے اس کا واقعہ ہے. اوک الذی مرہ علی قریۃن, یا پھر مثال اس شخص کی جو گزرا ایک ایسی بستی پر, وہی خاویۃن علی عروشہا, کہ جو اپنے چھتوں کے بل گری پڑی ہوئی تھی. اب یہ پوری تاریخ ہے, اس کے پیچھے میں نے عرض کیا کہ تاریخ بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. بنو اسرائیل میں طالوت یہ ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ جہاد کر کے انہوں نے اقتدار حاصل کیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ 40-40 سال کا دور خلافت ہے ان دونوں کا, تقریباً 92 برس تک ان کا دور خلافت تھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ان دونوں میں آپس میں جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی, جس کی بنیاد پر یہ کمزور ہو گئے اور مشرکین نے ان پر دوبارہ سے جو ہے قبضہ کر لیا اور ایسا زبردست ان پر حملہ کیا کہ ان کو پورا کا پورا فلسطین یا علاقہ جو تھا وہ تباہ اور برباد کر دیا, اور ایسا برباد کیا کہ اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. اب حضرت عزیر علیہ السلام جب یہاں پر آئے تو دیکھا پوری قوم تباہ اور برباد ہو چکی ہے, تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ کیسے اللہ پاک اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ قیامت کے دن اللہ پاک کیسے انسانوں کو اٹھائے گا, دیکھو ذرا اس طرح سے, جس طرح ایک معجزانہ طور پر ان کے سامنے کام کر کے دکھایا. تو گویا ایک معجزہ جو اللہ پاک نے یہاں پر کر کے دکھایا. او کل الذی مر علی قریۃ, یا پھر اس کی مثال جو گزرا ایک بستی پر, فلسطین کی بستی تھی, وہی خاویۃ علی عروشہا, جو اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی, یعنی عذاب ان پر آیا ہوا تھا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام, تو اللہ پاک نے زندگی اور موت کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا. مئۃ عام, 100 سال تک وہ وہیں سوتے رہے. ثم بعثہ, پھر اس کو دوبارہ اٹھایا, دوبارہ ان کو زندگی دی. قال کم لبث, اور پوچھا حضرت عزیر علیہ السلام سے کتنے عرصے رکے ہو یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم, تو کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا ایک دن سوئے یا 100 سال سوتے رہے یا قیامت تک سوتے رہے, اور دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو اس کو ایسے لگے گا شاید ابھی سویا تھا ابھی اٹھ گیا ہوں. جیسے آپ رات کو سوتے ہیں, صبح ہو گئی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا, اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے. جب دوبارہ اٹھے ان سے پوچھا کم لبث, کتنے عرصے رکے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم, شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, صبح آیا تھا شام ہو رہی ہے یا شاید شام کو آیا تھا یہاں پر, اب صبح کا وقت ہے, زیادہ وقت نہیں گزرا مجھے یہاں. اس پر اللہ کا جواب قال بل لبثت مئۃ عام, حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم یہاں پر رکے ہو 100 سال تک, 100 سال ہو چکے تمہیں سوتے ہوئے. فانظر الی طعامک, دیکھو ذرا اپنے کھانے کی طرف جو لے کر آئے تھے تم, وہ شرابکا, اور اپنے پینے کی طرف, لم یتسنا, یہ خراب نہیں ہوا ویسے کا ویسے. یہ دیکھو ذرا معجزہ کہ ہم نے اس کھانے پینے کی چیز کو پرزرو کیا, تمہارے جسم کو پرزرو کیا, تمہارے جسم کو محفوظ رکھا. لیکن ونظر الی حمارک, دیکھو ذرا اپنے گدھے کی طرف جس پر تم سوار ہو کر آئے تھے, خچر کی طرف, یعنی اس کا حال کیا تھا. 100 سال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مر کھپ گیا, اس کی ہڈیاں زمین پر پڑی ہوئی تھی, تو وہ نشانی بن گئی ہے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں کو بتایا کہ دیکھو یہ تھا وہ جس پر تم سواری کر کر آئے تھے, 100 سال پہلے یا مر کر کھپ چکا ہے, اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے. لہٰذا اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا, کیونکہ سوال کیا تھا نا کیسے زندہ کرے گا اللہ پاک, تو ایک آنکھوں سے دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو, 100 سال بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا. ولی نج آلتا آیت للناس, اور تمہیں ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ونظر الی العظام, تو آپ دیکھو ذرا اس کی طرف, اس کی ہڈیوں کی طرف, کئی فن ان شیزوہا, ہم کیسے اسے جوڑتے ہیں آپس میں. وہ ہڈیاں جو سرما پڑی ہوئی تھی بنی ہوئی, وہ دونوں ان کو آپس میں جوڑنا شروع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہ یا وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ تیار کر دیا. ثم نفسوہا لحمہ, اور پھر ہم پہناتے ہیں اس کے اوپر گوشت, ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں جو تھیں جمع ہوئی اور اس پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جو ہے وہ زندہ ہو گیا. فلما تبین لہ, تو جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی, تو آنکھوں کو دیکھا انہوں نے ایک مردہ زندہ ہو گیا. قال اعلم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حضرت عزیر نے فرمایا میں جان گیا ان اللہ کل شیء قدیر, کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے. وہ اسی طرح انسان کو بھی قیامت کے دن, جو انسان مر جائے گا اس کو بھی اسی طرح اٹھا دے گا قیامت کے دن. تو آنکھوں سے دکھا دیا, پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروا دیا گیا. بہرحال یہ حکمت بھی سمجھ لیجیے کہ نبیوں کو یہ ساری کے ساری صورتحال سے کیوں گزارا جاتا ہے. یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں, اور نبی کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان غیبی حقائق سے گزارتا ہے, یہ حقائق ان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ یقین کی بھٹی بن جائیں. جب وہ لوگوں کے سامنے دعوت اور ایمان رکھیں تو یقین کی کیفیت سے رکھیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں. یہی کیفیت حضرت عزیر اسلام کے ساتھ ہی واللہ عالم. ایک اور بڑا دلچسپ کلام کا تیسرا واقعہ آ رہا ہے, یہ بھی اسی حوالے سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے رب سے کہ اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو. پہلے تو اللہ کی طرف سے ایک لطیف سا دانت ہے جو کہ حضرت ابراہیم اسلام کے لیے آئی. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ کیسے اللہ پاک زندہ فرمائے گا. اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی سنیے. قالا بلا. ابراہیم نے فرمایا اللہ مجھے یقیناً ایمان تو ہے, ولکن یطمئن قلبی, بلکہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے ہوں, یقین قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دکھا بھی دے کیسے تو اس کو اٹھائے گا. لہٰذا آپ نے یقین قلبی پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک مظاہرہ کروایا. قالا فخذ اربعۃ من الطیر. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چار پرندے لے لو, فصوہن الیک, اور ان کو اپنے سے خوب مانوس کر لو, یعنی ایسے پرندے لو جو انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں. طوطا ہے, اسی طرح باز وغیرہ ہے, کبوتر ہے جو انسان کی بولی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے موو کرنا شروع کرتا ہے. تو ایسے پرندے اپنے پاس لے لو, ان کو پال کر سدھا لو اچھی طرح, اور پھر کیا کرو, تم مج آل اعلی کل جبل من ہن جزا, اور پھر ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ان کے الگ الگ پیسز کر کے اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ. تم مج او ہننا, اور پھر ان کو پکارو ویسے ہی جیسے جب وہ زندہ تھے تو ان کو پکارتے تھے, وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آتے تھے. یا تین کسایا, وہ تمہارے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے, ویسے کی زندگی میں دوڑتے آتے تھے. ان کے پیچھے کر کے تم نے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آ گئے تھے, لیکن تم ایک اشارہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائیں گے اور تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. والم, اور یہ بات جان لو اچھی طرح, ان اللہ عزیز حکیم, کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے, جو چاہے سو کر اس کے تمام کاموں میں حکمت ہوتی ہے. اب اس کے بعد دو رکوع آ رہے ہیں, رکوع نمبر 36 اور 37, یہ ان سبیل اللہ کے حوالے سے پورے قرآن کا ذروہ سلام ہے, چھوٹی ہے. لہٰذا ان دو رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق کیسے کرنا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, صدقہ اور خیرات کی فضیلت کیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بیان فرمائی. خاص طور پر سب خیرات کو ضائع کرنے سے بچو, کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس سے انسان کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کی تفصیل ہے. دو بیان فرمائی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں, کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ان کی مثال ایک دانے کے مانند ہے, ایک ایسا گندم کا دانا, امبتا سب آسنا, کہ جو زمین پر اگایا گیا تو اس سے اگی 7 بالیاں. اب گندم کا درخت, گندم کا پودا جو ہے وہ اس مثال کو سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے, کہ ایک بیج آپ نے لگایا, ایک پودا ہوگا, اور اس پودے میں 7 بالیاں آ گئی. سی کلی سم بولا تین نیا تو حبا, اور ان ہر بالی میں 100 دانے تھے. وہ جو بالی اگتی ہے اس کے اندر اسی کے اندر دانے ہوتے ہیں, تو ہر بالی کے اندر 100 دانے تھے, گویا ایک دانے سے کتنے ہو گئے, 700 گنا, 700 دانے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور یہ 700 گنا تو صرف تمہیں بتانے کے لیے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے. کہ انسان واقعی ہے کہ اس کے اندر سے لالچ ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ دینے اور لینے کے بارے میں بات خاص طور پر اس کے اندر ہوتا ہے کہ لگاؤں گا تو ملے گا کیا. جیسے ہمارے یہاں ایک خاص کمیونٹی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ فائدہ کتنا ہوگا. زیادہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ دو گے, $1 دو گے, 1 ریال دو گے, تو اللہ پاک اس کو 700 گنا. یہاں پر اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے خلوص اور اخلاص سے دے رہے ہو. اگر خلوص اور اخلاص ہوگا تو 1 روپیہ, $1, 1 ریال بھی بہت ہے, 1 کھجور کی گٹھلی بھی بہت, 1 کھجور کی جو 1 کھجور جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں دیا جائے, مگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ. لیکن اگر خلوص اور اخلاص نہیں ہے, دکھاوا ہے, تو سارا کا سارا مال بھی ضائع ہو جائے گا. تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ پاک بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا جتنا چاہے گا. واللہ واسع, بہت وسعت والا ہے, علیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو دکھاوے کے لیے, اللہ کے لیے اللہ پاک جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذاب, اور پھر وہ بعد میں نہیں جتلاتے اس مال کے عوض جو انہوں نے خرچ کیا ہے, نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی احسن جتلاتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم, تو ایسے لوگوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. تو گویا مال دینے کے بعد نہ کوئی احسان جتلانا اور نہ ہی کوئی تکلیف دینا, بعد میں جس کو دیا اس پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہمارے مال پر یا ہمارے ٹکڑوں پر پڑے ہوئے اور آج ہم سے بات کرنے آ گئے, اور نہ ہی اس کو جائے کسی نہ ہی اس کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسے لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے. گویا انفاق کے آداب یہ ہیں کہ جب انسان خرچ کرے تو بعد میں احسان نہ جتلائے اور نہ ہی جو ہے اس پر کوئی تکلیف دے. گویا اپنے صدقے کی حفاظت کرو, جس طرح بیج کی حفاظت کی جاتی ہے, آپ بیج لگاتے ہیں اس کو پانی دے رہے ہیں کھاد دے رہے ہیں, جب خاص طور پر پودا ہو جاتا اب اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے تو کوئی بکری نہ کھا جائے کوئی جان کھا جائے. اسی طرح جب آپ مال لگاتے ہیں اللہ کے راہ میں تو اس کو ریاکاری سے دکھاوے سے شیطانی وسوسوں سے بچانے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا وہ لوگ جو ایسا کام کریں گے اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک شخص ہے جو آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس پھیلا دی, کوئی ہاتھ پھیلا دیا, لیکن آپ خود ہی اس قابل نہیں تھے کہ اس کی مدد کر سکیں. ہوتا ہے کبھی انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی اچھے نہیں ہوتے, تو بجائے اس کے کہ اس کو جھڑکنا شروع کر دیں یار میرے حالات خود خراب ہیں آ گئے ماننے کے مانگنے کے لیے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ بہتر یہ کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ مدد نہیں کر سکتے تو بہت اچھے طریقے سے اس سے معافی مانگ لی جائے. قول معروف بھلی بات کہنا و مغفرت اور معافی مانگ لینا درگزر کر دینا خیر من صدقات یتبعها عذاب, یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد میں ایذا رسانی. اس وقت تو دے دیا جیسے تیسے لیکن بعد میں ستایا جا رہا ہے یا بعد میں اس پر احسان جتلایا جا رہا ہے, تو بھائی خدا کے واسطے دو ہی نہ معافی مانگ لو یا پھر یہ کہ جو اچھی بات کر لو اس کو درگزر کر دو. واللہ غنی حلیم, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے, اس کو تمہارے صدقے خیرات اور قرض اسنا کی ضرورت نہیں, تمہارا اکرام فرما کر اس نے یہ مال جو ہے تم سے مانگا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو تمہارا ہی درجہ بڑھے گا. واللہ غنی, اللہ پاک غنی ہے, حلیم ہے, بہت زیادہ بردبار ہے, تحمل والا ہے, یعنی اگر اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے تو وہ تم سے چھینتا نہیں ہے فوری طور پر, موقع دیتا ہے, بار بار موقع دیتا ہے. رمضان کا مہینہ سال آتا ہے, لگاؤ اس میں اللہ کی راہ میں جتنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا سکتے, یہ موقع اللہ کی طرف سے آتا ہے. حلیم ہے یعنی بردبار ہے, بہت زیادہ تحمل والا ہے. اب اس کے بعد ایک اور ادب بیان ہوا کہ انسان جب وہ بھی انفاق کرے اللہ کے راہ میں تو صدقہ اور خیرات کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہ کرے, ریاکاری کے لیے نہ کرے. اگر ریاکاری کے لیے وہ صدقہ خیرات کیا گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا, نہ صرف کہ ضائع ہوگا بلکہ مسند احمد کے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ نماز, یہ روزہ, یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. لہٰذا تینوں چیزوں کو جمع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من صلی یرائی فقد اشرکا, من تصدق یرائی فقد اشرکا, من صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے صرف کیا. تو اللہ پاک سے دعا کیجئے جو بھی توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے نماز کی, روزے کی, صدقات وغیرہ کی, اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا, اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو, احسان جتلا کر اور بعد میں ایذا رسانی ستا کر یا ایذا رسانی کے ذریعے. کل لگی ینفقوا مالہ ریاء الناس, اس شخص کے مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, مال تو دے رہے جناب شیخ صاحب لیکن تصویر بھی کھنچوا رہے ہیں تاکہ اخبار میں آئے کہ پتہ چلے بھائی اتنے بڑے شیخ صاحب ہیں, اتنی یتیموں مسکینوں محتاجوں میں یہ مشینیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں, لحافے دے رہے ہیں. بھائی صدقہ تو ایسے دو کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, اتنی رازداری کے ساتھ دینا چاہیے. اور جو دکھاوے کے لیے ہو ظاہر بات ہے کسی کا فائدہ ہو جائے گا دنیا میں, لیکن آخرت میں ایسے صدقہ کوئی اجر و ثواب نہیں. تو فرمایا اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو, احسان جتلا کر اور ستا کر. ینفقوا مالہ ریاء الناس, اس شخص کے مانند کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنوا باللہ والیوم الآخر, یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گویا دکھاوے کے لیے جو شخص خرچ کر رہا ہے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, کہ میں نے آپ کو مثال کے حوالے سے حکمت بیان کی تھی کہ قرآن حکیم مختلف باتوں کو مثالوں سے بیان کرتا ہے. اب جو سب ریاکاری کر رہا ہے دکھاوے کے لیے خرچ کا حال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَان، تو ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چکنا پتھر اور چٹان ہے جو بالکل چکنی ہے، علیہ ترابن، اور ہوا کی وجہ سے ہوا اڑ کر آ گئی اور اس پر بہت ساری مٹی جمع ہو گئی، نیچے سے بالکل چکنا ہے چٹیل ہے اور اوپر سے مٹی جمع ہو گئی، اب انسان ہی سمجھا کہ شاید یہاں پر مٹی ہے تو اس میں کسی نے بیج ڈال دیا، تو نتیجہ یہ کہ وہ سمجھے گا شاید یہاں فصل ہوگے گی، حقیقت کیا ہے؟ فَأَصَابَهَا وَابِل، اس پر جب آئے تیز بارش فَطَرَتْهُ صَلْدًا، تو وہ اس کو چکنا کر دے دوبارہ سے واپس جو ہے وہ سارا کا سارا بیج بھی ضائع ہو گیا، وہ ظاہر ساری بہ جائے گی اس پانی کے ذریعے سے، تو انسان جو ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، جس طرح بیج ضائع ہو گیا مٹی پہ جو ڈال دیا گیا تھا محض، اسی طرح انسان کا وہ مال جو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اس پر جو انہوں نے خرچ کیا، جو بھی لگایا تھا سب ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ پاک ایسے کافر قوم کو، کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا زبردستی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب یہ قرآن کا انداز ہے، سائمنٹینیس کنٹراسٹ بیان فرماتا ہے، پہلے ایک گھٹیا مثال ہو گئی، ان لوگوں کی مثال آ گئی جو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اب ایک اعلیٰ مثال بیان کی جا رہی ہے، ایسے لوگ بھی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کو اللہ کی اطاعت پر جمانے کے لیے، تثبیت امر قلب کے لیے، ان کی مثال بھی آ رہی ہے، بہت ہی پیاری مثال ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مال لگائیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے دلوں میں ثبات پیدا کرے، یقین پیدا کرے، جب مال انسان کا لگتا ہے جس جگہ وہیں سے اس کو محبت ہوتی ہے، دنیا میں جہاں آپ کا مال لگے گا وہاں سے آپ کو محبت ہوگی، آخرت کے حوالے سے آپ مال لگائیں گے اللہ کے نام میں آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، آخرت سے محبت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ہی پیارے الفاظ رپورٹ کیے جاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اپنا مال کہاں لگاؤ، وہاں جمع کرو اور کرواؤ اپنا مال جہاں پر چوری کا کوئی خطرہ نہیں، جہاں کیڑا لگنے کا کوئی خطرہ نہیں، آؤ اپنا مال لگاؤ اللہ کے بینک میں جمع کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر۔ یہاں پر بھی ہم انویسٹمنٹ تو کرتے ہی ہیں نا، اتنا ملے گا، اتنا بینک دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، تو وہاں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بہت پیارے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں وہاں پیسہ لگاؤ کہ جہاں چوری کا خطرہ نہیں، جہاں کیڑا لگنے کا خطرہ ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں ثبات اور یقین کے لیے، کم اصلی جنتین، ان کی مثال ایک باغ کے مانند ہے، بربتین، اور وہ باغ وہ بلندی پر اونچائی پر ہے، کسی پہاڑی علاقے میں اونچائی پر وہ پہاڑ ہے، وہ جو ہے باغ ہے، اصابہا وابلن، جب اس پر آتی ہے تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر وہ دگنا پھل دیتا ہے، ایک تو بلندی پر ہے، نیچے سے بھی پانی نہر نیچے بہ رہی ہے اور بارش بھی آ گئی، گویا اب وہ جو میدان ہے یا وہ فصل جو ہوگی بڑا زبردست ہوگی، دگنا پھل دے گا، گویا اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر بہت زور سے بارش نہ بھی آئے، وَابِلٌ، تیز بارش نہ بھی ہو، فَطَل، تو ہلکا سا چھینٹا بھی کافی ہے، ہلکا سا چھینٹا بھی پڑے گا وہاں پر فصل اگ جائے گی، گویا اللہ کی راہ میں ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت مال خرچ کرے، تھوڑا سا بھی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، اور نمبر دو حلال روزی میں سے، حلال مال میں سے اللہ کے نام میں خرچ کرو گے تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، حرام مال چاہے کتنی اخلاص کے ساتھ خرچ کر دیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اللہ پاک پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے، اور ظاہری بات ہے ان اللہ یتقبل من المتقین کے الفاظ بھی ہم پڑھیں گے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو متقین میں سے متقین کا مال پسند فرماتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے وہ حلال روزی سے ہو، اور اگر تھوڑا ہی ہو تو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک بڑی بلیغ مثال آ رہی ہے ریاکاروں کے لیے، دکھاوا کرنے والوں کے لیے جو دکھاوے میں مال خرچ کرتے ہیں، کیسی حسرت ناک مثال ہوگی کہ سب کچھ لگایا بھی، محنت بھی کی، لیکن دکھاوا پیدا کر دیا شیطان نے تو مال بھی ضائع ہو گیا۔ فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، ان تکون له جنۃ من نخیل و عناب، کہ اس کے لیے ہو ایک باغ کھجوروں کا انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں سے اس کے لیے ہر قسم کا میوہ ہو، یعنی دونوں کے دونوں باغ جو ہیں وہ پھل بھی دے رہے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اچانک اس پر بڑھاپا آ جائے، اس کی توانائیاں کم ہو جائیں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس نے محنت کر کے باغ تو بنا لیا لیکن ابھی اس کی اولاد بہت چھوٹی ہو رہے ناتواں ہے، فَأَصَابَهَا إِسَارٌ، تو اچانک اس باغ پر ایک زوردار جھکڑ آ جائے, بگولا آ جائے, آتا تی نارون جس میں آگ ہو, پاہ ترکت, تو وہ پورا کا پورا اس کو جلا کر راکھ کر دے. اب یہ حسرت ناک انجام ہے. ایک شخص سے پوری زندگی لگائی, جوانی لگا کے ایک باغ تیار کیا, دو باغ کھجور کا اور انگور کا, اور ابھی اولاد اس قابل نہیں کہ اس باغ کو جو ہے اس کی دیکھ بھال کر سکے. اچانک اس کی زندگی میں جو ہے بڑھاپا آیا اور سارا کا سارا باغ اس کی آنکھوں میں اس کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا. کیسی حسالے کے سارا کا سارا مال ضائع ہو گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح سے اللہ پاک اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرما رہا ہے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم ان باتوں پر تفکر کرو, غور فکر کرو, اور اپنے مال کو ریاکاری سے محفوظ رکھو, دیکھ سے محفوظ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انفقوا من باقی ما کسبتم, خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو, محنت کر کے جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے بھی جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے, یعنی زمین سے عشر ادا کیا جائے گا, اور جو مال ہوگا اس سے زکات ادا کی جائے گی. زکات اس پہ ادا کی جائے گی جو آپ کی سرپلس ویلیو ہے, اضافی پیسہ ہے وہ, اگر پورے سال گزر گیا اس پر, اور اگر وہ 7.5 تولے سونے یا پھر 52.5 تولے چاندی کلنٹ ہے, برابر ہے, تو پھر اس پر 2.5% سے جو ہے زکات دی جائے گی. اور ہر قسم کا اضافی مال جو آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے, مثلا جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پر جو ہے زکات نہیں ہے, لیکن ایک سے زیادہ آپ کے, ایک سے زیادہ پلاٹ ہیں, ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں, ایک سے زیادہ فیکٹری میں بہت زیادہ مال پڑا ہوا ہے, اور جو ہے وہ آپ کے تصرف میں, یعنی اس سے پروڈکشن آپ کو مل رہی ہے مزید, تو وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے اس کی کیلکولیشن کر کے ایک سال گزرنے کے بعد اس کو 2.5% سے جو ہے وہ زکات ادا کرنی ہوگی. اسی طرح عشر ادا ہوگا زمین کا 10واں حصہ, اگر وہ بارانی زمین ہے, یعنی آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے آپ سے لگائے ہوئے, تو اس کا 20واں حصہ جو آپ کو دینا ہوگا, اور اگر آپ نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں گویا پیسہ خرچ کر دیں, تو اس کا 10واں حصہ جو کہ آپ کو دینا ہوگا, یہ عشر کہلاتا ہے. بہرحال یہ تفصیل ہے جو کہ فقہ بیان کرتے ہیں. تو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, اس پاکیزہ چیز میں سے, اس پاکیزہ روزی میں سے خرچ کرو جو ہم نے اگائی ہے, جو تم کماتے ہو, اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے زمین سے اگایا, یعنی عشر دو. ولا الخبیث منہ, اور دیکھو ارادہ نہ کرو گندی چیز کا, اس میں سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو, ولستم بآخذی, تم ہرگز لینے والے نہیں ہو اسے, یعنی اگر تمہیں وہ دیا جائے تو تم اس کو لینے والے نہیں ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال دیا جائے وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے. مویشی اللہ پاک نے آپ کو دیے, تو مویشیوں میں سے اگر اللہ کے راہ میں دے رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ جو بالکل مرگلے ہو گئے ہیں, بالکل مرنے کے قریب ہیں, بیمار ہیں, لاغر ہیں, وہ اللہ کے راہ میں دے دیے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. بہترین قسم کا جانور جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دو. اسی طرح اور بھی جو پیسہ ہے وہ بھی اس اعتبار سے بہتر ہو کہ وہ ریجیکٹڈ مال نہ ہو, وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا جائے. تو فرمایا کہ دیکھو ہرگز گندی شے کا, ناپاک شے کا, یا نجیس شے کا, یا نکمی شے کا جو ہے وہ ارادہ نہ کرو اللہ کے راہ میں دینے کو. ولا تم بآخذی, اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے اور تم کوئی شخص تمہیں دے تو تم اس کو نہ لو. انتم مدو, سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو, اور مجبوراً اگر تمہیں وہ مال لینا پڑے تو لے لو. فاعلموا ان اللہ غنی حمید, کہ بات جان لو اچھی طرح, بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ پاک غنی ہے, تمہارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں ہے, حمید ہے, اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے, پوری کائنات اس کی حمد کر رہی ہے. یہاں پر ایک خاص طور پر حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا جو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی. اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. شیطان مردود جو ہے انسان کو اس اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے روکتا ہے, لیکن جب بے حیائی اور غلط کاموں کی طرف پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو خوب دھڑے سے خرچ کرواتا ہے. یہ شیطان ہے جو انسان کو انفاق کی سبیل اللہ کے حوالے سے روکتا ہے. لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بات بیان فرما دی, اج شیطان یعیدکم الفقر, یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے تنگی سے. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے آتے ہو تو تمہیں تمہارے سامنے خطاب لے آتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی راہ میں لگا دو گے تمہارا کیا ہوگا, بچوں کو کیا ہوگا, اور اس معاملے کا کیا ہوگا. تو یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا, یعنی شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانے میں اور مہندی میں, مائیوں میں اور دیگر خرافات میں پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ پیسہ امانت ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ ساری خرافات ہے جو تم کر رہے ہو, اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہوتی. ہاں جب مسجد کے لیے چندہ لینا ہے تو 10 روپے دے کر جان چھڑاتے ہیں, بہت بڑی بات کر دی جناب, 10 روپے دے کر سبحان اللہ مسجد کو چندہ دیا ہے, یا زکات ادا کر دی رمضان میں, بہت بڑی بات ہو گئی. تو یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے اندر یہ ریاکاری بھی پیدا کرتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. تب اللہ کے نام میں مختلف مواقع آتے ہیں تو اس کو روکتا کہ بھائی تمہارا بھی مستقبل ہے, تمہاری بھی بچیاں ہیں, تمہارا بھی بزنس ہے, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. فحاشی کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اس کے بالکل برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرت کا, اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے بخشش عطا فرا, وفضلا اور اپنے پاس سے تمہیں فضل عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ پاک بہت وسعت والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ دو کیوں سمجھے کہ احکامات آ رہے ہیں, شیطان کی طرف سے آ رہا ہے ایک اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ شیطان کے کہیں پر اللہ کے راہ سے رک کر فحاشی بے حیائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے دین کی پکار پر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ ہماری مرضی ہے. بہرحال عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے, اور یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس حکمت ہو, دانائی ہو, بات کو کہنے کا یا پھر یہ کہ مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ آتا ہو. یہ ہے سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. اس کا بیان آ گیا یوت الحکمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. اور حکمت کیا ہے؟ وَمَنْ الْحِکْمَتَ, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت عطا فرما دی, وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَتَ, اور جس کو حکمت عطا فرما دی گئی, فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو تو خیر کثیر عطا فرما دیا گیا, سب سے بہترین نعمت عطا فرما دی گئی. وَيَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نئی نصیحت حاصل کرتے ان باتوں سے مگر وہی بفکر کرنے والے ہیں, تدبر کرنے والے, عقل والے ہیں. اب یہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیے مال ایک بہت اہم ہے, یہ نعمت ہے, لیکن حکمت, دانائی, وزڈم, یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور یہ ہے کیا حکمت؟ کہتے ہیں باطنی بصیرت کو. ایک ہوتا ہے بصارت, یہ آنکھوں سے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ بصارت ہے. ایک دل سے اللہ کی طرف سے علم کی طرف کی وجہ سے جو انسان چیزوں کو دیکھتا ہے وہ ہے بصارت. یہ بہت بڑی نعمت ہے جیسے کہ کیا گیا جس کو عطا فرما دی گئی. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دعا سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, ربی ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اے اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسے کہ وہ ہیں. چیزوں کی حقیقت یعنی میں ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو جاؤں, کہ وہ چمک دمک سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. تو حکمت وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا, جو شے کی حقیقت کو سمجھ جائے وہ ہے نظر. جو اہل نظر ہوتے ہیں واقعتا حکمت والے, وہ ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں. اور بہت ہی پیارا شعر علامہ اقبال, دعا کی انہوں نے کہ دل بینا بھی تو کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, وہ آنکھ سے جو کچھ دیکھتے وہ بصارت ہے, اور دل سے جو کچھ دیکھتے وہ بصیرت ہے, وہ حکمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے. اور کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حکمت اور دانائی میں سے عطا فرمائے. یہاں پر الفاظ ہیں وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو حکمت دے دی گئی, دانائی دے دی گئی, واقعہ یہ ہے کہ اس کو خیر کثیر دے گیا. اس لیے کہ دنیا واقعتا خوبصورت تو ہے, اس میں ایکسپیکشنز رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, لیکن حکمت والے جان لیتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ ایسی بیکار سے ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا یورپ کے جو خاص طور پر اس پورے معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے, نظر تو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. سب جھوٹے نگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں, حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں. یہ حکمت ہے جس کی بنیاد پر انسان جو حقیقت تک پہنچتا ہے. تو وما یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقت من نفقت او نذرت من نذر, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خیرات میں سے, پیسے میں سے اللہ کی راہ میں, او نذرت من نذر, یا پھر تم نظر مانتے ہو کوئی بھی نظر جو تم نے مانی ہے. نظر ماننا اس حوالے سے جائز ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جناب آپ اللہ کو کیلکولیٹ کر کے دیں کہ اللہ یہ تم میرا کام کرا دیں پھر میں کھوں گا اتنا کروں گا, یہ بات جو ہے غیر مناسب ہے. بہرحال جائز ہے, جائز ہے, لیکن غیر مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گن گن کے دیا جائے. لیکن نظر و نیاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہاں اگر آپ نے دل میں ارادہ کی یہ معاملہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا اور یہ کام کر دوں گا, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اللہ کو ڈکٹیٹ کرانا کہ اللہ تو کرا دے پھر ایسا کروں گا, یہ بات جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, تو یہ بات جان لو کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو نظر کو یا وہ جو بھی خرچ انفاق کر رہے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے, یعنی کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ, اور جو ایسا کر رہے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں, اب ان کو علم کہا گیا. ظالم سے مراد قرآن حکیم ظالم کن لوگوں کو کہتا ہے؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, یہ شرک ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. لہٰذا جو ریاکاری کر رہا ہے, پیسہ خرچ کرتے ہوئے دکھاوا کر رہا ہے, وہ در حقیقت ظالم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کے لیے جو اپنا پیسہ خرچ کرے دکھاوے کے لیے یا پھر یہ کہ لوگوں کو ستانے کے لیے, ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدو صدقات ہی فن امیا، ہاں اگر تم لوگوں کو خرچ کرتے ہوئے ظاہر کرو، اعلانیہ دو تو اچھا ہے، کبھی کبھار دکھا کر دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو اس جذبے میں ابھارنے کے لیے کبھی انسان جو ہے سب کے سامنے بھی اعلان کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے انفاق کی، بس صدیق پورا مال لیا ہے، عمر فاروق آدھے گھر کا مال لیا ہے، ایک صحابی ہے غریب حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن نصیر عام ہے، سب دو اللہ کی راہ میں لگاؤ، رومنس کے خلاف جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے، لہٰذا ان صحابی کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ ہر شخص لگا رہا ہے تو میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دوں۔ لہٰذا وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں، ساری رات محنت کی اور چند کھجورے میں رات کی محنت کی اس کا اجر، اور واپس آئے کچھ اپنے گھر میں بھیجا کیونکہ گھر میں فاقہ تھا، اور وہ کھجورے اپنی جھولی میں لے کر آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا یہ میرا جو ہے محنت ہے، یہ لے لیجیے آپ۔ منافقین بھی موجود ہیں، مذاق اڑانے لگے، لو بھائی یہ کھجورے لے آئے، دیکھو رومن کے خلاف دیں اور یہ کھجورے لے کر آئے، کیا بات ہے ان کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان کھجوروں کو اس پورے کے پورے مال پر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں ان کھجوروں کی اہمیت اس پورے مال سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کی نگاہ کا معاملہ یہ کہ وہاں پر کوانٹیٹیو معاملہ نہیں ہے، کوالیٹیٹیو معاملہ ہے، کتنی کوالٹی، کون کن حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں پیسہ خرچ کر رہا اللہ جانتا ہے۔ تو کبھی کبھار اگر اعلانیہ بھی دے دیا جائے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اسے چھپا کر دو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاء، اور تنگ دستوں تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے صدقہ دو، ایسے خیرات کرو کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو بھی نہ چلے۔ اس طرح عزت نفس کا خیال رکھو دوسروں کے، کسی کو بتا کر نہ دو کہ میں نے اس شخص کو فلاں پیسے دیے، اس نے اس کی مدد کی، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چھپا کر دو۔ بھائی اکثر عن تم صحیح آتی کو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو تم سے دور کر دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے جو بھی تم کر رہے ہو اسے خوب باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو زہر دینا۔ یہ آیت جہاں بھی آئی ہے سورہ آل عمران، وہاں پر کچھ تفصیل سے میں عرض کر دوں گا۔ نبی رسول کا کام کیا ہے کہ دنیا میں صرف اللہ کے دین کی دعوت دے، اپنے قول سے اپنے عمل سے ثابت کر دے، کسی پر زبردستی ایمان لے آنا، کسی کو زبردستی عمل سے کھڑا کر دینا، یہ کسی نبی کی ذمہ داری بھی نہیں۔ تو فرمایا لیس علیک ہداہم، ہداہم اے نبی، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فتنفقوا من خیر فلانفسکم، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو پیسے میں سے، مال میں سے، تو وہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، اپنی عاقبت بنا رہے ہو، آخرت خرچ کر رہے ہو، آخرت جو ہے بنا رہے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور دیکھو تم خرچ نہیں کرتے یا نہیں کرو گے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے جذبہ محرے کا جو ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، بھلائی میں سے خرچ کرو گے، یعنی پیسے میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو آخرت کے اعتبار سے، پورا پورا اللہ پاک بدلہ عطا فرمائے گا، بلکہ بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اب یہ انفاق فی سبیل اللہ، خاص طور پر صدقات اور خیرات کے، سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سیکھنے کی اس جدوجہد میں وقف کر دی۔ اب جاری بات ہو گئی، جنہوں نے دین سیکھنے سکھانے کی جدوجہد میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو اب ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی جو معاش ہے اس کو کما سکے۔ اگر وہ اپنی معاش کے لیے جائیں گے تو یہ دین سیکھنے سکھانے کو جو عظیم مشن ہے کرے گا۔ اور ان کے اولین حقدار تھے اصحاب صفا، تقریباً 400 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے سکھانے۔ صفا یہ کبوترا تھا جو ابھی بھی ہے مسجد نبوی کے باہر، یہ لوگ یہیں پر رہا کرتے تھے، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں، سوائے فکر تھی تو اس بات کی کہ اللہ کا کلام سیکھنا سکھانا ہے۔ پوری زندگی اصحاب صفا نے اس کام میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ اب ظاہر بات ہے جو شخص وقت چکا ہے اپنے آپ کو اس کام کے لیے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں، اس کے بھی اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا۔ لہٰذا ہمارے صدقات و خیرات کے اولین حقدار یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو اپنا صدقات و خیرات اور اپنا جو بھی مال ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیں۔ بہت ہی پیارے الفاظ آ رہے ہیں، للفقراء الذین اوفروا فی سبیل اللہ، تمہارے مال کے اصل حق وہ ہیں کہ جو رکے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دین سیکھنے سکھانے کی جد و جہد میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب ان کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ زمین میں جد و جہد کریں اپنی معاش کے لیے۔ اب جاہی باتیں وقف کر دیا دین کے لیے. سب ہم الجاہل اغنیاء من التعفف, جو جاہل نادان بیل قسم کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں جناب یہ تو بڑے غنی ہوں گے, بڑا مال ہوگا, ان کے ماں باپ کا مرے ہوں گے, تبھی تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا, ورنہ آج کے دور میں کون یہ کام کرے گا. تو یا سب یا جاہل اغنیاء من التعفف, جاہل نادان ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار ہی ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ صفہ میں سے ہیں کہ ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی کا شکار ہو جاتے تھے, ہم گر جاتے تھے, لیکن لوگ سمجھتے تھے شاید ہم پر جو ہے وہ مرغی کا دورہ پڑا ہے, جوتے لوگ سنگا رہے ہیں, ہمیں بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ دورے پڑتے تھے. یہ حضرت ابو صدیق رضی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. بہرحال اس طرح کے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہوا تھا, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے بھی مدد کرو. تو فرمایا تعرفہم بسیماہم, تم مانو گے ان کے چہروں سے, ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ اللہ والے, اللہ کے دین کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے. لیکن سوال نہیں کرتے, لا یسلون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. کہاں پر جو پروفیشنل بیگرز ہیں وہ تو ایسے آپ سے چمٹ جاتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو پیسہ نہ دیں آپ کی جان ہی نہیں چھوڑتے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں واقعتاً, جو آپ کے صدقات اور خیرات کے حقدار ہیں, وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کریں گے. لا یسلون الناس الحافا, وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو, فإن اللہ علیم, تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں. اب یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں خاص طور پر, یہ سود کی حرمت کے حوالے سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. دو رکوع میں پڑھا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت, اور خاص طور پر اعمال میں سب سے بدترین گناہ جو سود ہے, اس حوالے سے یہ دو رکوع آ رہے ہیں جو بہت ہی جامع ہیں. قرآن حکیم کا ذرمۂ سلام ہے. یار اس حوالے سے دو یا تین باتیں صرف میں کروں گا, انشاءاللہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ مال ہے جو ہمارے پاس اضافی طور پر مال ہوتا ہے, جس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں, جو ہماری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے. ظاہر بات ہے ہر انسان کوئی نہ کوئی سیونگ تو کرتا ہے, جتنا زیادہ امیر ہوگا اس کی سیونگ زیادہ ہوگی. اب یہ جو مال اللہ پاک نے تمہیں اضافی طور پر دیا ہے, اس کا جو بہترین استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں لگا دو, صدقہ کر دو, قرض حسنہ دے دو. جس طرح کل ہم نے پڑھا یا سلونا کا مادہ ينفقون, یا آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قل الاف, جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو اعلیٰ ترین استعمال اس سرپلس ویلیو کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے, صدقات دے دیے جائیں, خیرات دے دی جائیں, اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا جائے. یہ بہترین استعمال ہو گیا. گھٹیا ترین استعمال یہ ہے کہ انسان اس پیسے کو کسی مجبور آدمی کو قرض پر دے, اور پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ قرض میں سود لے. یہ بدترین گناہ اعمال میں, اور انشاءاللہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں گا کہ جس میں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درجے بیان فرمائے بدترین گناہ. تو یہ دو انتہائی معاملات ہو گئے. پہلے نمبر پر یہ کہ جو مال اضافی تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں, تو اضافی یہ ظاہری بات ہے تمہارا نہیں, اللہ کی راہ میں دے دو. نمبر چار یا بدترین استعمال یہ کہ اس کو انسان کسی کو دے, مجبوری میں قرض کی بنیاد پر لے, اور پھر اس سے جو ہے وہ سود لے رہا ہو, یہ بد استعمال ہو گیا. اس کے درمیان دو استعمالات ہیں. نمبر ایک, کسی ضرورت مند کو قرض حسنا دے دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جناب یہ ضرورت مند ہے, اس کے معاشی حالات درست نہیں ہیں, قرض حسنا دے دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس ہو, جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں تو آپ مجھے واپس کر دیجیے. گویا اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیں تاکہ اس کے بہتر ہو جائیں. قرض حسنا دینا یہ دوسرا استعمال ہو گیا. تیسرا استعمال یہ ہوگا کہ آپ کہتے نہیں جناب میں آپ کو قرض حسنا نہیں دیتا, آپ محنت کیجئے, میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں, میں پیسہ لگاتا ہوں, آپ محنت کیجئے کہ ہم مضاربت کریں گے, آپس میں مل کے تجارت کریں گے, میں سلیپنگ پارٹنر ہوں, آپ کی لیبر ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, جو پروفٹ ہوگا اس میں ہم شیئر کر لیں گے کسی بھی پرسنٹیج سے, 40-60 کر لیجئے, 50-50 کر لیجئے. لیبر اگر زیادہ لگ رہی ہے تو اس کا پرسنٹیج زیادہ, اور اسی طرح پیسہ اگر زیادہ ہے تو اس کی پرسنٹیج زیادہ. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا جا سکتا ہے. یہ مضاربت حلال ہے, یہ اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ جائز ہے, حلال ہے. اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ثواب ملے گا. لیکن اعلیٰ ترین چاہیے کہ کسی کو قرض حسنہ دے ہی دے انسان کے, ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے, آپ محنت کیجئے, اور پھر یہ کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ دے دیجیے گا. تو چار استعمالات ہو گئے سرپلس ویلیو کے. نمبر ایک, اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے. نمبر دو, قرض حسنہ دے دے کسی شخص کو, اپنے مسلمان بھائی کو, تاکہ اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. نمبر تین, مضاربت کر لے. مضاربت سے مراد کیا ہے؟ سلیپنگ پارٹنر بن کر اس کی انویسٹمنٹ کی جائے اور اس میں پروفٹ میں شیئر کرے. اس میں بھی البتہ کنڈیشن یہ کہ اگر نقصان ہو جائے تو وہ نقصان سارا کا سارا بیئر کرے گا انویسٹمنٹ کرنے والا, اس لیے کہ اس کی جو محنت ہے وہ بھی ضائع ہوئی. تو یہ بھی اس میں کنڈیشن شامل ہونی چاہیے. اور چوتھا اور بدترین استعمال یہ کہ انسان سود پر اس کو قرض دے کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہو. اب یہ جو رکوع آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. قرآن حکیم کا ذروۂ سلام سود کی بدترین صنعت کے حوالے سے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اب پہلے انفاق کا تذکر آیا, اس کی اہمیت. وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور دن سر رہا وہ علانیہ پوشیدہ اور ظاہر بھی دکھا کر بھی اور پوشیدگی کے عالم میں, ولہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی اپنا مال رات اور دن ظاہر اور پوشیدہ اللہ کی راہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برعکس الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتبتہ الشیطان من المس, وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے مگر ایسے جیسے کہ وہ شخص جس کو شیطان نے یا جنات نے چھو کر پاگل کر دیا ہو, بالکل بدحواس کر دیا ہو. ذالک بانہم, اور یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کس لیے انہوں نے کہا قالوا انما البیع مثل الربا, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو انما البیع, یہ جو تجارت ہے مثل الربا سودی کے مانند ہے. اب ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے جواب سن لیجیے, ہم گفتگو کریں گے ربا کیا ہے اور تجارت اور سود میں فرق کیا ہے. پہلے جواب ہے کوئی اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان فرق عقلی اعتبار سے بیان نہیں کیا بلکہ انتہائی تاکیدیت سے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ سبحانہ نے تجارت کو لین دین کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت آ چکی, فانتہا, اور وہ باز ہو گیا, باز آ گیا سودی لین دین سے, فلہ ما سلف, تو پھر ٹھیک ہے اس کا جو بھی معاملہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے جو ہو چکا, وامرہ الی اللہ فلہ ما سلف, تو پھر اس کے لیے ہوگا وہی کچھ جو اس نے جو یعنی ہو چکا, اس کا جو کیپٹل ہے جو سرپلس ویلیو میں اس کا جو اصل کیپٹل تھا وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا. سود جو ہے وہ اس کو آپ آئندہ نہ لے. وامرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ ابھی اللہ کے ذمے, اللہ پاک چاہے تو جتنا اس نے سود لیا ہے اس پر اس کو سزا دے سکتا ہے. ومن عادا, اور جو کوئی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اعادہ کرے, بیج بن کر سودی معاملات کرتا رہے, فاولئک اصحاب النار, تو یہی ہے وہ لوگ کہ جو آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیں رویش سے محفوظ فرمائے. سب سے پہلے تو سمجھیے ربا کیا ہے, واٹ از ربا, واٹ از انٹرسٹ, اس کے لیے ڈیفینیشن آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جس میں کوئی منفعت لی جا رہی ہو وہ سود ہے. آپ نے کسی کو قرض دیا اور بعد میں اس کو اضافی طور پر پیسے لے رہے ہیں, یہ سود ہے. لہٰذا یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے سود کی. اس کو آپ چاہے آپ مارک اپ کہہ لیجیے, پروفٹ کہہ لیجیے, سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. جیسے کہ شراب کا نام آپ روح افزا رکھ دیجیے, جامع چینی رکھ دیجیے, نورس رکھ دیجیے, وہ بنیادی طور پر شراب ہی ہے. لہٰذا انٹرسٹ انٹرسٹ ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا چاہے آپ کتنی فری انٹرسٹ بینکنگ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. حقیقت یہ کہ بینک چل ہی نہیں سکتا وداؤٹ انٹرسٹ. بینک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مال لے گا اور آگے دے گا, آگے جو دے گا ظاہری بات ہے کس بنیاد پر دے گا. اتنے اچھے تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو فری میں جو ہے مال دینا شروع کر دیں, کسی نہ کسی پرسنٹیج سے وہ جو ہے لوگوں سے مال لے گا یعنی سود لے گا. تو یہ پورا کا پورا نظام جو بینکنگ کا ہے وہ در حقیقت ان بیس اکانومی ہے, اور یہ شیطان کی ہے, یہودیوں کی سب سے بڑی چال ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ ورلڈ بینک, یہ آئی ایم ایف, یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سودی نظام جس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اپنا جو ہے غلام بنایا, انسانیت کو. یہ امریکہ بہادر بھی اس کا غلام ہے یہودیوں کا, اسی انٹرسٹ بیس اکانومی کی وجہ سے. لہٰذا ربا بنیادی ڈیفینیشن کیا ہو گئی, ہر وہ سود, ہر وہ قرضہ جس پر اضافی منفیت لی جا رہی ہے وہ سود ہے. لہٰذا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب یہاں پر جو ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جو سودی لین دین کرتے ہیں, آج بھی آپ کو سننے کو ملے گا کہ جناب یہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے. آپ تجارت کرتے ہیں, ایک چیز خرید کے لائے 10 روپے کی, آپ اس کو 11 روپے کی بیچ رہے ہیں, 1 روپیہ فائدہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. اسی طرح ہم کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں, اسے 11 روپے لے رہے ہیں. ہم تو یہ منی پروفٹ آف منی لے رہے ہیں, یعنی پیسے کا جو ہے پروفٹ لے رہے ہیں. 100 روپے دے کے 11 روپے آپ یہ لے رہے ہیں. تو اس کے لیے لاجک تو بہرحال بیان کی جا سکتی ہے, اللہ پاک نے لاجک بیان نہیں کی, بڑا زوردار انداز میں نے کچھ اپنے انداز سے اس کو بیان کرنی ہے. عقلی دلائل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے تو یہ فرمایا, اللہ پاک نے سود حرام کیا ہے, اگر اللہ کو مانتے تو سود چھوڑ دو. اور تجارت کو اللہ پاک نے جائز قرار دیا ہے, بلکہ نبیوں کا پیشہ رہا ہے. تجارت میں جو ہے وہ ہوتا ہے, آپ جب کوئی چیز لے کر آئیں تو یہ جو 10 روپے کی لائیں یہ 9 روپے کی بھی دوڑیے, پھر آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, اپنا وقت لگا رہے ہیں, اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں, اور مارکیٹ میں فلکچویشن تو ہوتی ہے, کبھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن سود میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گویا ان جو سود خور ہے یا سودی لین دین کر رہا ہے اس کا تو معاملہ ہر اعتبار سے پریزرو ہی پریزرو ہے. یہ انتہائی شقیق القلبی کی نشانی ہے کہ ایک شخص کی دل جو انتہائی سخت ہو جائے کہ ایک جو ہے مارکیٹ میں نقصان بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا, آپ 10 روپے لے کے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے, مجھے تو فائدہ چاہیے فائدہ چاہیے. یہ اصل میں در حقیقت انسان کی سختی کی علامت ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا, تجارت کو حلال قرار دیا, اس میں برکت ہی ابھی انشاءاللہ اور مزید بات آ جائے گی. حضور نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایماندار تاجر جو تجارت کرتا ہے, سچا ہے, صداقت سے زندگی گزار رہا ہے, وہ اتنا بڑا درجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ہوگا قیامت کے دن. جیسے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاجر تھے اور تجارت ہی کی بنیاد پر آپ کو صادق اور امین کا خطاب ملا تھا. بہرحال ان کا جو قول ہے قالوا انما البيع مثل الربا, یہ جو تجارت ہے یہ بھی سودی کے مانند ہے, اللہ کا جواب آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا. اور کیسا حرام قرار دیا ہے ذرا وہ حدیث بھی سن لیجئے, بڑی سخت حدیث ہے. کل بھی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے بہرحال میری زبان لڑکھڑا گئی تھی اور میں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ بھائی میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہ رہا, بہرحال کسی بزرگ نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے وہ الفاظ استعمال کیے تو آپ کو بھی کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. وہ میں حلالہ بیان کر رہا تھا اور وہ لوگ جو شرعی غیر شرعی حلالہ کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اللہ کے رسول نے نہ صرف ان پر لعنت قرار دی بلکہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوگ کرائے کے سانڈ ہیں, ایسی بدعا بھی کی اللہ کے رسول نے ان کے لیے لعنت. یہ الفاظ حدیث میں آئے تھے جو کل میں الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بارہ رک گیا تھا, لیکن آج میں آپ کو وہ حدیث ضرور سناؤں گا تاکہ کچھ خاص ہو کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم پورے کے پورے اس وقت سودی نظام کے تحت رہ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح کہ سود کے 70 حصے ہیں, اس گناہ کے 70 حصے ہیں اور اس کا سب سے ہلکا ترین فائی سرو, ہاں ہلکا ترین گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اب گاری بات سنتے ہی بات انسان لڑکڑا جاتا ہے کہ زنا ویسے اتنا بڑا گناہ اور اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا یہ تو انتہائی بدترین عمل ہے, لیکن سود کے 70 حصوں میں سے سب سے ہلکا ترین حصہ, سب سے ہلکا ترین گناہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا. تو بدترین کیا ہوگا, اعلیٰ ترین کیا ہوگا, اس سے آپ اگلی آیات مبارکہ میں جو ہے وہ آپ کا نام. بہرحال جو بھی سودی معاملات ہیں حقیقت یہ کہ اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, تو انسان کو پہلے پتہ نہیں تھا تو بات دوسری ہے. اب معلوم ہوا اللہ کی طرف سے ہدایات آ گئی, قدرت آ گئی سود کی کہ کتنا بڑا گناہ ہے. عقائد میں بدترین گناہ صرف, اعمال میں بدترین گناہ سود, اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بدترین گناہ ہو ہی نہیں سکتا. آگے الفاظ انشاءاللہ آپ سن لیں گے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, جو سود کے لیے آتے ہیں کسی اور گناہ کے لیے نہیں آتے. تو فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار, جو ابھی بھی ارادہ کرے گا سودی لین دین جاری رکھے گا تو یہی ہے وہ لوگ کہ جو آگ والے اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اب یہ جو آیت مبارکہ آیت نمبر 276, یہ بڑی گہری آیت مبارکہ ہے, پوری کی پوری اکنامک سسٹم اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے, انشاءاللہ پھر کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فرمایا یمحق اللہ الربا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, برکتی پیدا کرتا ہے. ویربی صدقات, اور صدقات اور خط کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ ربا ویربی صدقات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, بے برکتی پیدا کرتا ہے, تو خیرات کو بڑھا ہلا, یحب کل قسیم, اور اللہ نہیں کرتا ہر اس ناشکرے کو. اب اس آیت کے حوالے سے چند باتوں کی طرف توجہ دلا. آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور 110 روپے لے رہے ہیں تو آپ کے تو پیسے میں اضافہ ہوا, جبکہ پاک سود کو مٹاتا ہے, بے برکتی پیدا کرتا ہے. میں سے کسی کو 10 روپے کم ہو گئے جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے, اللہ پاک صدقات کو بڑھاتا ہے. اس میں لاجیکل ہے, دیکھیے ایک ہوتا ہے پیسے کا ایک جگہ جمع ہو جانا, یہ جو امیر ہوتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ جمع ہونا شروع ہو رہا ہے اس انٹرسٹ بیس پر, امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا, معاشرے میں بے برکتی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, نفرت ہوگی, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جیلسی ہوگی. غریب جو ہے وہ امیر سے جیلسی پیدا کر کے بلا کے لڑائی جھگڑا کرے گا, ڈکیتیاں مارے گا. تو یہ ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سودی نظام کی وجہ سے, دشمنی پیدا کرتا ہے, مہنگائی جو ہوتی ہے درحقیقت اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو ملیشن آف ویلتھ, یہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے, اس کے برعکس سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے صدقات و خیرات کے ذریعے برکت ہوتی ہے. مثلاً امیر آدمی وہ غریبوں کو ستکار، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک امیر آدمی ہے، اس نے اپنی کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں آئی، اب اگر جو وہاں پر لوگ ہیں رہنے والے ان کی ستاد ہی نہیں وہ خریدنے کی تو وہ پروڈکٹ آئی، لیکن ہم نے اور دیگر مواقع پر عید کے ساتھ اور ستکار موٹیویشن رکھی ہے، یہ پھر انسان جب اپنے غریب بھائیوں کو دیتا ہے تو اس کا فائدہ کیسے کا ایک دھارا جو ہے وہ غریبوں تک پہنچا، اس کی وجہ سے ان کی جو استطاعت تھی ساتھ مال کی جو ہے وہ بڑھ گئی، انہوں نے ہی وہ پروڈکٹ خریدی، ظاہر بات ہے استعمال کرنے کی جو چیزیں تھیں وہ بنائی گئی تھی، جس کی وجہ سے گھوم کر امیروں کے پاس آ گیا، تو گویا یہ ہے سرکولیشن آف ویلتھ، اس کا فائدہ کیا؟ نمبر ایک، امیر اور غریب کے درمیان پیچ اپ ہوا، کسی حد تک خیال رکھا، اس سے حسد اور جیلسی پیدا نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پانی جو تالاب میں پڑا ہوا وہ سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے اس میں، پانی اگر بہتا رہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ بدبو نہیں آ رہی کہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور تالاب کا پانی اگر بہتا رہے تو پیچھے سے بھی پھر آپ کو فکر جو ہے سپلائی فراہم کی، تجوری میں مال پڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ضائع ہو جائے گا، دیکھیں گے جب آپ کریں گے تو مال کم ہو رہا ہے، لہٰذا اپنی تجوری کھولنی پڑے گی آپ کو، بلاخر ایسے من جو بزنس ہے اس میں آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا تاکہ آپ کے مال میں اضافہ ہو، تو گویا سرکولیشن کی وجہ سے یہ مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے پیدا ہوتی ہے، یہ ہے آیت مبارکہ. بہرحال اس حوالے سے دو کتابوں کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں، اور جو حضرات بھی اس حوالے سے توجہ چاہتے ہیں سود کی جو ہیں تو بہت ہی پیاری کتاب ہے اساس، انگلش میں انہوں نے لکھی تھی بینکنگ، انہوں نے کچھ گزارشات دی تھی حکومت کو کہ یہ سود، لہٰذا خدا کے واسطے بینکنگ کا نظام ختم کرو، سودی نظام، اس کو اس حوالے سے انہوں نے ثابت کیا کہ سود کے 16 استحصالی مظاہر انہوں نے ثابت کیے کہ جس معاشرے وہاں کیسے جو ہے بے برکی بھی پیدا ہوتی ہے، کیسے آپس میں دوسرے سے نفرت اور جو ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی پیدا ہوتی ہے، اس حوالے سے جو ہے اگر یہ موجود ہو تو الحمدللہ کے طور پر جب ہماری حکومت نے خاص طور پر ایک بہت ہی برا عمل کیا، بدترین فیصلہ کیا، بلکہ یوں کہہ لیجیے تاریخ پاکستان کا، کہ انہوں نے سود کے حوالے سے جو جد و جہد کی تھی الحمدللہ کی ہمارے علماء کرام نے، وہ پورا کا پورا رول بیک کر کے فیصلہ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا، ہمارا ملک نظام پر چل رہا ہے، اس کے خلاف جو جد و جہد ہماری اس نئی گورنمنٹ نے جو پرویز مشرف تھا، تو اس حوالے سے الحمد للہ خدام القرآن کے حوالے سے بھی جو ہے کام کیا تھا، حرمتیں اس کے حوالے سے اشکالات، یہ ایک چھوٹا سا کتاب تھا جو منہ جمع کیا ہے، وہ یہاں پر مقصد ہے، تو جو حضرات و خواتین کچھ مزید پڑھنا چاہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ اتفاق ہمیں سود اور اس طرح کی تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے، اس لیے کہ جس معاشرے میں سود ہو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس پیسے کی تقسیم جو ہے اس نے، وہ معاشرہ دو دھاری، یعنی امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی حالت ہے، بہرحال ہمیں توبہ کرنے کی اللہ پاک توفیق دے اور اس حوالے سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک میں اسی نظام سے جان، یا محق اللہ ربا و یربی صدقات و اللہ لا یحب کل کفار، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ سود کے حوالے سے جو ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور سے رہتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن سے دوچار ہوں گے، گویا وہ لوگ جو چار کام کرے سکتے ہیں، نمبر ایک ایمان، یقین والا ایمان، نمبر دو اعمال صالح، اور اعمال صالح میں خاصتا قائم رکھنے والا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے جو شخص اللہ سے تعلق رکھے وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا سود کے ذریعے، اور زکات ادا کرتا ہے گویا اپنے مال کو اپنے دل کو تیسرا رہتا ہے، انہی لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے اللہ پاک کے پاس، اس کے برعکس آیت مبارکہ جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہ سود کے حوالے سے یہ دو آیات خاص طور پر انتہائی تناز بیان کر رہی ہیں، پورے قرآن حکیم میں آپ کو ایسی آیات نہیں ملیں گی، جتنا زور اس سود پر دیا گیا جتنا بڑا گناہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اپیلنگ انداز ہے پھر کی جا رہی ہے گویا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو اتقوا اللہ، اعلیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وذر بقیہ من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے، ان کو تو مومنین، اگر تم مومن ہو، گویا اس کو چھوڑنے کے لیے جو ایمان چاہیے اس کو انتقاش کیا، اگر ایمان ہے تقویٰ ہے تو تجارت اور اپنا سارے معاملات کو درست کرے گا، لازم نہ ہو، اگر ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو پھر انسان 10 ایکسکیوز کرتا ہے، بھائی کیا کریں، سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا، سارے کے سارے کھا رہے ہیں لہٰذا میں بھی کھا رہا ہوں، کیا مجبوری ہے، لیکن اگر اللہ پر ایمان اجاز آ رہے ہیں، آیت پر ذرا غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہیں، یہودیوں کو یہاں پر خطاب نہیں کیا گیا ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو سود میں سے جو کچھ بھی باقی رہ گیا، خدا کے واسطے یہ سودی لین دین ختم کر دو، ان کنتم مومنین، اگر تم پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سودی لین دین ختم کر دو، اور اگر نہیں تو اب ذرا سن لو کان کھول کر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر باز نہیں آئے ابھی بھی سودی لین دین جاری رکھا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کان کھول کر سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ آیات سننے کے بعد واقعی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. کسی اور کے بارے میں یہ ایسے سخت الفاظ نہیں آتے. کیا بے نمازی کے بارے میں ایسے الفاظ آتے ہیں؟ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، لیکن یہ الفاظ نہیں آتے. سودی لین دین میں جو بھی لوگ انوالو، قوم ہو شخص ہو، اس کے بارے میں الفاظ نو سن لو، بحرب من اللہ، اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ. اس وقت ویسے تھے مجموعی مسلمانہ نے پاکستان احمد کی اللہ کی رحمت کے مستحق، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. اس کا جائزہ لے لیجیے اپنے. ہم ہی نہیں پوری دنیا کا مسلمان، یہودی اور عیسائی تو ہیں، پوری دنیا کا مسلمان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اخبار سے اس معاملات میں انوالو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شیخ صاحب جو ہیں خود ہی معاملات نہیں کرتے؟ ان کے پاس جتنی دولت ہے اکثر وہ بیس اینڈ اور فلاں جگہوں پر رکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے سودی لین دین ٹرانزیکشن چل رہی ہے. تو گویا بظاہر بہت نظر آ رہے ہیں حرمین شریفین، خادمین حرمین شریفین، بڑے بڑے القاب، لیکن اگر ان کے مالی معاملات واقعتاً کہ یہ سارا کا سارا سودی نظام چل رہا ہے، صرف پاکستانی نہیں، لیکن بہرحال مسلمانہ نے پاکستان کو اس حوالے سے کہ ہم نے یہ ملک اللہ کے دین کے لیے نافذ کیا تھا، اور اس وقت ہم اعلان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کفارہ اس کا دینا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم اعلان جنگ میں، گویا پوری کی پوری قوم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کی ہوئی ہے. تو اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم معافی مانگیے، ہر معاملات کو درست کر لیجئے، اس لیے کہ قیامت کے دن پوری قوم کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کا اور میرا الگ الگ ہوگا. لہٰذا اگر ہمارے زندگی میں ہمارے معاملات میں سولے تو آج توبہ کر کے جائیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا اس کی شناخت. آج کے بعد انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں معاملات کو درست کروں گا، ہر طرح کے سود سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. بینک میں بھی پی ایل ایس اکاؤنٹ کے بجائے کرنٹ اکاؤنٹ، اور وہ بھی مجبور ہے، اس سے محبت نہیں کرنی ہم نے. یہ شیطان کے اڈے ہیں جو اللہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہودیوں کے اڈے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر مجبوراً ٹرانزیکشن کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں گے، اور اس میں کسی بھی نوعیت کا پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں ہوگا، نہ سود پر قرضہ لیں گے نہ دیں گے. بھائی کو دینا ہی پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کو آپ رکھنا دے دیجیے، اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا. لیکن کسی کو سود پر نہ قرضہ دے نہ لے. اپنے تجارت کو اگر سکیلنا پڑ رہا ہے بزنس کو تو کیجیے، اس لیے کہ پتا نہیں کب موت آ جائے. اور اگر سودی معاملات کے دوران ہی موت آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ مومن کی موت نہیں ہے. تو آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے انفرادی سطح پر. اور کیوں کا سودی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص انہیل کر رہا ہے سودی نظام کو، جس طرح دکان ہوتا ہے دھواں ہوتا ہے، اگر دھواں پورا آ جائے تو آپ بالآخر آپ سانس لینے پہ مجبور ہیں. تو آپ ڈائریکٹ انوالو ہو نہ ہو انٹرسٹ میں، انڈائریکٹلی ہم میں سے ہر شخص انوالو ہے اس سودی معاملے میں. لہٰذا اس کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اور طور پر اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا ہم پر لازم ہے. ہم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم جد و جہد تو کر سکتے ہیں. اگر ہم جو اللہ کا دین کے غالب کرنے کے لیے انشاءاللہ، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں گے، اللہ نظام باغیانہ تھا، ظالمانہ تھا، فاسقانہ تھا، سود پر مبنی تھا. ہم محض نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت متقی ہیں، ہم صرف صدقہ خیرات دے کر اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھ رہے تھے. اے اللہ ہم اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا رہے تھے، جو ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم کر رہے تھے. اللہ معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون کے الفاظ کہنے کی ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا، اگر ہم نے اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی جد و جہد کی، اور نہیں کی تو بالآخر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ انجام ہوگا کہ جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے توبہ کرنے کی، اس حوالے سے جد و جہد کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے جو اصل اموال ہیں، اصل زر ہیں، وہ تمہارے لیے ہوں گے، یعنی کیپٹل اماؤنٹ تمہیں بہرحال واپس مل دیا جائے گا. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا. سود کے ذریعے تم کسی کو ایکسپلائٹ نہ کرو نہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. وہ انسان ازو اسرت فنظرت الی میسرۃ، ہاں اگر وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے ابھی وہ مشکل میں ہے، تمہارا قرض واپس نہیں کر پا رہا، تو اس کو زیادہ پریشرائز نہ کرو، اس کو مہلت دو. وان تصدقوا، اب دیکھیں پھر وہی بات آ گئی اخلاقی اعتبار سے، کسی مسلمان بھائی نے تم سے قرض لیا تھا کسی مجبوری میں نا، تو اس کو تم واپس نہیں لو، سود تو لو ہی نا، تو تمہارا اصل کیپیٹل ہے وہ بھی اس کو صدقہ کر دو. وان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. ابھی آیت نمبر 281 کے بارے میں ایک رائے موجود ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آخری آیت مبارکہ ہے. واللہ عالم. وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو لوٹا دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ کما کر لائی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معاشی معاملات کو درست فرما دے. معاشی معاملات میں حلال روزی کی اہمیت کا کل بھی گفتگو کی تھی کہ اگر روزی حلال کی نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, اور خاص طور پر سودی لین دین میں اگر ہم انوالو ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, تو یہ ہماری داڑیاں, یہ ہماری نمازیں, یہ ہمارے روزے, یہ ہمارے حج, یہ ہمارے عمرے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.